ویسے بھی جس شخص کا ذوق اور مزاج توحید خالص پہ بن جائے وہ کبھی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ وہ اللہ تعالی سے جب کچھ مانگے اور جب اللہ کو وہ پکارے تو اللہ کے سامنے کمزور مخلوق کو لائے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کو اللہ کے سامنے لانا اور مخلوق کا وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس کو میں اس لیے پسند نہیں کرتا کہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ پہ اس بارے میں قطعاً کوئی حق نہیں ہے، اس لیے فرمایا میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ کو ماننے والوں کی اکثریت اس کے باوجود مردوں کے وسیلے کی قائل ہے، جبکہ صاحب مذہب یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ اور کسی کا توسل یا کسی کا وسیلہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جائے۔ لفظ جلالہ ہے اللہ، اس لفظ یا اس اسم کا نہ تو تسمیہ ہے اور نہ اس کی جمع ممکن ہے، یعنی اللہ کو نہ تو دو بنا سکتے ہیں آپ، تسمیہ نہیں بن سکتا اس کا، اور نہ ہی اللہ کا کوئی جمع ہے، یہ لفظ اسی طرح رہے گا ہر حال میں۔ اس لیے اس لفظ اللہ کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ممکن ہی نہیں ہے۔ انگریزی میں اگر آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو جی او ڈی گارڈ سے آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اور اس ترجمے میں دو کمزوریاں ہیں۔ ایک کمزوری یہ ہے کہ جو گارڈ ہے وہ نکرہ ہے، خاص نہیں ہے، جبکہ لفظ جلالہ اللہ یہ معرفہ ہے، اس لحاظ سے گارڈ سے ترجمہ اللہ کا یہ غلط ہوا۔ اور دوسرا اس وجہ سے کہ گارڈ کی جمع بھی آتی ہے، اس کے ساتھ اگر آپ ایس لگا دیں تو گارڈز آ جائے گا، کئی خدا، خدا اردو میں کہتے ہیں، اور لفظ اللہ کی جمع ممکن نہیں ہے، اور اس کا ترجمہ اگر آپ جی او ڈی سے کریں تو اس کی جمع انگریزی زبان میں ممکن ہے اور انگریزی میں ہوتی ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کی یہ زبان ہے ان کے ہاں ایک سے زیادہ معبودوں کا تصور پہلے سے موجود ہے۔ ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ توحید خالص کے ماننے والے ہیں، ہمیں جو اللہ نے کتاب دی ہے اس کا آغاز توحید خالص سے ہوتا ہے، اور اتنی ستھری توحید سے ہوتا ہے کہ شرک کی جڑ کٹ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نے آ کر شرک کی جڑ کاٹ دی، اور وہ اس طرح کاٹی کہ لفظ جلالہ آ گیا۔ اللہ لفظ جلالہ جس کا نہ تسمیہ ممکن ہے، جس کی نہ جمع ممکن ہے، اور نہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں ممکن ہے، یعنی اللہ ہر حال میں اللہ ہی رہے گا، اس سے زیادہ ستھری اور اعلیٰ کوالٹی کی توحید کسی اور لفظ سے ممکن نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اپنے لفظ جلالہ کو یہاں ذکر کیا۔ اور انگریزی میں یہ نقص ہے۔ بائبل کا آغاز ہوتا ہے جس جملے سے، وہ یہ ہے کہ روح القدس کے نام سے اور باپ اور بیٹے کے نام سے آغاز کلام ہوتا ہے، یعنی بائبل کا آغاز ہی شرک سے ہو رہا ہے، روح القدس کے نام سے اور باپ اور بیٹے کے نام سے اور اللہ کے نام سے کلام کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ، روح القدس اور باپ اور بیٹا، چار فریقوں کی کھچڑی پکتی ہے ان کے ہاں۔ بائبل کا آغاز ہی ہوتا ہے شرک سے، اور الحمدللہ ہمارے اس کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے توحید خالص سے۔ فارسی زبان میں اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں خدا سے، فارسی میں اس کو کہتے ہیں خدا، اور فارسی میں اردو میں یہ لفظ فارسی سے منتقل ہوا، اور اردو داں طبقہ اور اردو بولنے والے اور لکھنے والے اور سمجھنے والے بھی اللہ کو خدا کے نام سے پکارتے ہیں۔ تو لفظ اللہ کا ترجمہ خدا سے کرنا یہ بھی غلط ہے، اور اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ لفظ اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں ممکن ہی نہیں، اور دوسرا یہ کہ خدا یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی سے اردو میں منتقل ہوا، اور اہل زبان جو فارسی ہیں یا جو اہل فارس ہیں فرس، ان کے ہاں خدا کا تصور کیا ہے؟ خدا کا تصور یہ ہے کہ ان کے ہاں تین خدا ہیں، ایک خدا ہے نیکی کا یعنی خیر کا، اور دوسرا خدا ہے شر کا یعنی برائی کا، ان دونوں پہ پھر ایک بہت بڑا خدا ہے، اس کو کہتے ہیں خدائے خدایاں، خداؤں کا خدا. نیکی اور خیر کے خدا کو کہتے ہیں یزدان، اور برائی اور شر کے خدا کو کہتے ہیں اہرمن. تو یزدان اور اہرمن یہ دو خدا تو مستقل ہیں، پھر ان دونوں خداؤں پہ ایک بڑا چودھری ہے، ایک بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ ہے، بڑا خدا، اس کو کہتے ہیں خدائے خدایاں. ان دو خداؤں کا، بلکہ سارے جتنے خدا ہیں، گویا کہ ان کے ہاں کئی خدا موجود ہیں. تو یہ ترجمہ بھی توحید کے خلاف ہے، خدائے خدایاں، تمام خداؤں کا خدا. تو یہ لفظ خدا بھی غلط ہے، اس لیے ہم لوگوں کو خدا حافظ کے بجائے اللہ حافظ کہنا چاہیے، اور خدا کی قسم کے بجائے اللہ کی قسم یا رب کعبہ کی قسم، اس قسم کے جملے ہمیں استعمال کرنے چاہیے، اور لفظ خدا کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے کہ یہ لفظ جلالہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. تو یہ تھا لفظ جلالہ اللہ. بسم اللہ اللہ کے مقدس نام سے آغاز کلام ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس آیت کا، وہ ہے اللہ کا ذاتی نام الرحمن. الرحمن یہ لفظ جلالہ اور اسم جلالہ کی طرح اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یہ سکران یا غفران کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے. اور اس رحمان کو لفظ جلالہ سے اتنی قربت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ ارشاد فرمایا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، خواہ تم اللہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان یا رحمان کہہ کر پکارو، بات ایک ہی ہے. گویا کہ لفظ جلالہ اور لفظ رحمان ان دونوں میں بہت گہری قربت ہے، اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور رحمان دونوں نام مجھے پسند ہیں، اور ان دونوں میں سے جس نام سے تم مجھے پکارو گے تو گویا کہ تم نے مجھے اچھے نام سے پکارا. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کے اچھے ناموں سے پکاریں جو کہ اس کے صفاتی نام ہیں. سورہ اعراف کی 180 نمبر کی آیت میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خوبصورت اور عمدہ اور اچھے اچھے نام ہیں، تو ان ناموں سے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو اور اچھے ناموں سے یاد کرو. جس طرح لفظ اللہ ذاتی نام تھا اللہ کا، اسی طرح رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے. اور جس طرح کسی مخلوق کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، اسی طرح رحمان کو مجازن بھی کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ صفاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام ہے. اگر کوئی نام صفاتی ہے اللہ کا، تو اس کو مجازن کسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بعض علماء کے نزدیک، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ عبدیت کی نسبت ہونی چاہیے، صرف اگر کسی کا نام عبد الجبار ہے اس کو جبار کہہ کے نہ پکاریں بلکہ عبد الجبار کہیں، عبد الصمد ہے تو صمد نہ کہیں بلکہ عبد الصمد کہیں، پورا نام لیں تاکہ عبدیت کی نسبت ہو جائے اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف. تو فرمایا کہ رحمان کا جو نام ہے، اس کا مجازن بھی مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو صرف رحمان نام رکھنا یہ غلط ہے اور گناہ ہے. اسی طرح اگر کسی کا نام رحمان ہو تو اس کو رحمان کے نام سے پکارنا بھی گناہ ہے، اس کے بجائے عبد الرحمن نام رکھ لیا جائے یا رحمان کے نام کو ہٹا کے کوئی دوسرا نام رکھا جائے. صرف رحمان نام رکھنا یا پکارنا یہ ناجائز ہے اور غلط ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے. اور اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں اشارہ کیا ہے. سورہ رحمان کا نام بھی رحمان اور اس کا آغاز بھی ہوا الرحمن علم القرآن سے. اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں جس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اسم اعظم ہے, اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا الرحمن علی العرش استوى. سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا کہ ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اور یہ جو کفار مکہ تھے یہ جس طرح اللہ کے نام سے ناواقف نہیں تھے اسی طرح رحمان کے نام سے بھی ناواقف نہیں تھے. اگرچہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے اور قرآن کی آیات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے رحمان کا انکار کیا اور جب رحمان کا نام ان کے سامنے لیا گیا تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا, لیکن یہ حیرت اور یہ انکار دشمنی کی بنا پہ تھی, لا علمی کی بنا پہ نہیں تھی. کیونکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو یہ کہتے ہیں قالوا وما الرحمن, تو یہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے. تو اس آیت میں وہ اپنی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم رحمان کو قطعاً نہیں جانتے, لیکن قرآن کی دوسری آیات یہ بتاتی ہیں کہ وہ رحمان کو جانتے تھے. مثلاً سورہ انبیاء میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ, اور اسی سورہ انبیاء کی آیت اسی سورہ انبیاء میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. تو یہ دو آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ رحمان کو وہ جانتے تھے اور یہ بات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ رحمان اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. سورہ مریم میں لفظ رحمان سب سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور آغاز کیا ہے سیدہ مریم علیہ السلام نے اپنے جملے سے کہ جو فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تو وہاں انہوں نے لفظ رحمان استعمال کیا. قالت انی اعوذ بالرحمن, کہنے لگی کہ میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اور جب اسی صورت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ جب وہ امید سے ہو گئیں اور انہوں نے لوگوں سے بات نہ کرنے کی منت ماننی چاہی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں رحمان کی منت مانتی ہوں. انی نذرت للرحمن صوما. اور اسی سورہ مریم میں آگے چل کے اللہ تعالی حضرت ابراہیم اور ان کے والد کے درمیان ہونے والے مکالمے اور جملوں اور کلمات کو ذکر کرتا ہے. حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہتے ہیں کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا, کہ اے میرے ابا اے میرے بابا تم شیطان کی عبادت نہ کرو اس لیے کہ یہ رحمان کا نافرمان ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا, کہ اے بابا اگر تم نے میری بات نہ مانی تو رحمان کا عذاب تمہیں گرفتار کر لے گا. اور اسی صورت میں آگے چل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور ان کے ماننے والوں کا ذکر ہے کہ اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. آیت نمبر 98 میں سورہ مریم کی اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب رحمان کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے ان کے سامنے تو یہ خوف الہی سے اس حال میں سجدہ کرتے ہیں کہ خروا سجدا وبکیا, روتے ہوئے یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. خشیت الہی کے مارے یہ حال ہے کہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے یہ سجدہ کرتے ہیں. پھر آیت نمبر 68 سے لے کے 72 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر کیا ہے اور لفظ رحمان کو خاص طور پہ بار بار اللہ نے بیان کیا ہے. مثلاً اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. فَوَرَبِّكَ, تیرے رب کی قسم, لَنَحْشُرَنَّهُمْ, ہم ان لوگوں کو ضرور حشر کے میدان میں جمع کریں گے. وَالشَّيَاطِينَ, اور شیطانوں کو بھی ان کے ساتھ جمع کریں گے. اور اس کے بعد ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا, ان سب کو ہم ایک میدان میں ضرور حاضر کریں گے اور پھر ان کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کے ارد گرد ان کو اس حال میں رکھا جائے گا کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل یہ گرے ہوئے ہوں گے اور یہ اس حال میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اس حال میں ان لوگوں پہ صدیاں بیت جائیں گی. اس لیے کہ اس دن قیامت کا ایک دن 50,000 سال پہ بھاری ہے, تو وہ دن اتنا معمولی نہیں ہے کہ جس طریقے پہ اسکول میں استاد کسی شاگرد کو سزا دیتے ہوئے اس سے یہ کہتا ہے کہ تم مرغا بنو اور کچھ دیر کے بعد اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے, یہ چیز وہاں ممکن نہیں ہے. گھٹنوں کے بل جن کو گرایا جائے گا اس حال میں ان پہ صدیاں بیت جائیں گی, اس لیے کہ رحمان کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی. اس کے بعد فرمایا کہ ثم لننزعن من کل شیعہ ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, پھر جن لوگوں کو ہم نے جمع کیا ہوگا, ثم لننزعن من کل شیعہ, شیعہ گروہ اور فرقے اور پارٹی کو کہتے ہیں, ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چنیں گے, ایہم اشد علی الرحمن عتیہ, خاص طور پہ ان کو چنیں گے جہنم کے لیے جو رحمان کی سب سے زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے, اللہ کی سب سے زیادہ نافرمانی کرتے تھے, ان کو ہم چنیں گے. اور اس کے بعد ثم لنحن اعلم بالذین هم اولى بها صلیا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جن کو ہم جہنم میں سب سے پہلے پھینکیں گے, جن کو ہم اس جہنم میں سب سے پہلے پھینکیں گے. اور اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات کہی, اور یہ آیات جو کہ میں پڑھ رہا ہوں سورہ مریم کی, یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اور درس عبرت ہے کہ اس دن کیا ہوگا جس دن قوموں کی قومیں اور لوگوں کے لوگ اور گروہوں کے گروہ ان کا یہ حال ہوگا کہ گھٹنوں کے بل وہ گرے ہوئے ہوں گے, اس وقت کیا ہوگا, کون آپ کو بچائے گا سوائے آپ کے اچھے عمل کے. فرمایا کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر سے گزرنے سے بچ جائے, ہر آدمی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر آدمی اس جہنم پہ وارد ہوگا, گزرے گا, جو پل سرات ہے اس کے اوپر سے نیچے وادی جہنم کی ہوگی. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, اس میں کیا ارشاد فرمایا کہ لترون, تم لوگ اس جحیم کو, لترون الجحیم, تم لوگوں نے اس جحیم کو ضرور دیکھنا ہے. کسی شخص کے لیے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ کسی اور راستے سے بچ جائے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے ہر آدمی جہنم پر سے گزرے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, اس بات کا پختہ فیصلہ تیرے رب نے کر لیا ہے. فیصلہ کیا ہے؟ سب نے گزرنا ہے جہنم میں سے. فرمایا کہ ہم آخر میں یہ کریں گے, ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, آخر میں ہم یہ کریں گے کہ تقوی والے جو ہیں ان کو نجات دے دیں گے اور جو گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ان کو ہم جہنم میں پھینک دیں گے. اسی صورت میں آگے چل کے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف شکلوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. بعض لوگ تو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خود چل کے آئیں گے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے, اور بعض کو گھسیٹ گھسیٹ کے لایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس آیت میں بھی رحمان کا ذکر ہے, اور یہ بھی سورہ مریم کی آیت ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, جس دن اہل تقوی ایک معزز اور اچھے وفد کی صورت میں رحمان کے سامنے پیش ہوں گے. اور دوسرے ونسوق المجرمین الی جہنم وردا, اور ہم مجرموں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے. تو ان آیات میں رحمان کا ذکر تھا جو کہ اللہ کا ذاتی نام ہے, اور یہی لفظ رحمان سورہ ملک میں بھی موجود ہے. تو رحمان کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کے بارے میں بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ ایک لحاظ سے صفاتی نام بھی ہے کہ اس کے اندر مبالغہ ہے اور شدید مبالغہ ہے, لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے, جس طریقے پہ کہ لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. الرحمن, اس کے بعد جو سب سے آخری لفظ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت میں آیا ہے وہ ہے الرحیم. ان دونوں الفاظ پر الف لام داخل ہوا ہے. الرحیم یہ بھی رحمان کی طرح مبالغے کا صیغہ ہے. رحمان اور رحیم یہ دونوں رحمت سے مشتق ہیں, یعنی رحمت سے نکلے ہوئے ہیں. پھر یہ جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ دو قسم کی ہے, رحمت عام اور رحمت خاص. بعض مفسرین اور علماء کا یہ کہنا ہے کہ رحمت عام سے مراد وہ رحمت ہے جو اپنے پرائے, دوست, دشمن, ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سب کے لیے یکساں ہو, اور یہ صفت رحمان میں موجود ہے. تو ان کے اس قول کے مطابق رحمان کا جو لفظ ہے اور جو اسم ہے یہ عام ہے, اور اس کے مقابلے میں جو رحیم ہے یہ خاص ہے, اس لیے کہ رحیم کے اندر جو صفت رحمت ہے وہ خاص ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو ایمان والوں کے لیے رکھا ہے, اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مہربانی والا معاملہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ کے ساتھ کریں گے وہ معاملہ ہوگا جس کا ذکر اس لفظ الرحیم میں موجود ہے. الرحمن اور الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. بعض نے یہ کہا ہے کہ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے, لیکن الرحیم یہ علیم اور کریم کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. الرحمن بہت زیادہ مہربان, الرحمن نہایت ہی مہربان, الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا. یہ دونوں نام اللہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں. الرحمن کے ضمن میں آپ نے ابھی پڑھا کہ اس کا استعمال مجازن بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اس کے مقابلے میں الرحیم اور رحیم اس کا استعمال مجازن غیر اللہ کے لیے جائز ہے, کیونکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر رؤوف ہے اور رحیم ہے. تو یہاں پر یہی جو صفت ہے رحمت کی, اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا, اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں رحیم کہا گیا. اور ایمان والوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہ جملہ موجود ہے کہ رحماء بینہم, سورہ الفتح کے آخر میں, کہ ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ رحماء بینہم, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہیں, شفیق ہیں اور مہربانی اور رحم کرنے والے ہیں. تو رحمان عام ہے اور رحیم خاص ہے. عبداللہ ابن مبارک ایک مشہور تابعی گزرے ہیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں ایک فرق ہے, اور یہ بڑا لطیف اور عجیب فرق ہے جو عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمۃ اللہ نے بیان کیا. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمان وہ ہے کہ اذا سئل اعطا, الرحمن اذا سئل اعطا, رحمان وہ ہے کہ جب اس سے کوئی چیز مانگی جائے, سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے, اور رحیم وہ ہے کہ اذا لم يسأل غضب, اگر اس سے کوئی چیز مانگی نہ جائے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ اس سے کوئی چیز مانگنے والا نہ ہو, جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو اور مجھ سے مانگو. تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے,
کہ اگر اس سے طلب نہ کیا جائے, مانگا نہ جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور دنیا والوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم کسی شخص سے کوئی چیز مانگیں تو مانگ جس شخص سے کوئی چیز طلب کی جاتی ہے, بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض ہوتا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے, اور چونکہ وہ رحیم ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی چیز طلب نہ کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق اہم موضوع جس کو اختصار کے ساتھ ہم نے پڑھا. اب یہ جو کلمہ ہے یا جو جملہ ہے یا جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے چند فضائل اب آپ سن لیجئے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. جب ہم کوئی خط لکھیں یا کوئی مضمون لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو ہمیں اپنی تحریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے, بشرطے کہ ہمیں یقین ہو کہ ہماری اس تحریر کی بے عزتی نہیں ہوگی اور اس کی توہین نہیں ہوگی, یعنی اس کو پھینکا نہیں جائے گا اور اس کو کسی غلط جگہ پہ رکھا نہیں جائے گا. تو اگر اس بات کا خطرہ ہو, ڈر ہو اور اندیشہ ہو کہ اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا خط میں یا کسی تحریر میں تو اسے پھینک دیا جائے گا یا اس کی توہین یا اس کی بے ادبی ہوگی, تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا جائز نہیں ہے. اس طریقے پہ کہ اخبار میں اور دوسرے مضمونوں میں بسم اللہ لکھتے ہیں لوگ, اور پھر بعض لوگ ان اخباروں کو زمین پہ پھینکتے ہیں یا ان پہ کھانا کھاتے ہیں یا ان کو کوڑے کرکٹ کی ٹوکری میں اور وہاں پھینک دیا جاتا ہے کہ جہاں ان کی توہین ہوتی ہے ان کاغذات کی اور اس جملے کی. تو اس لیے اگر توہین کا خطرہ ہو تو پھر آپ نہ لکھیں, لیکن یہ چیز مستحب اور بہتر ہے کہ تحریر کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہونا چاہیے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب صلح نامہ لکھوانا چاہا تو کاتب سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو اور اس سے آغاز کرو اپنی تحریر کا. کفار مکہ کی طرف سے جو نمائندے تھے سہیل بن عمر, جناب سہیل جو بعد میں مسلمان ہو گئے, تو سہیل انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اعتراض کیا اور کہا کہ اس بسم اللہ میں جو الرحمن ہے اس الرحمن کو ہم نہیں جانتے, اور کہا کہ اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہو, کہ جو رحمان تم نے لکھا ہے جملے میں اللہ کی قسم ہم لوگ اور میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے. اور سہیل نے یہ اصرار کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے بسمک اللہم لکھا جائے, یعنی اے اللہ تیرے نام کے ساتھ آغاز ہوتا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھا جائے, اس کو مٹا دیا جائے اور اس کے بجائے بسمک اللہم لکھ دیا جائے. یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے, اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تحریر کا آغاز ہم مسلمانوں کو اللہ کے پاک نام سے کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ نماز کے لیے وضو کریں تو وضو کرتے ہوئے آغاز بھی بسم اللہ سے آپ کریں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا توضؤوا بسم اللہ, نسائی اور ابن خزیمہ کی یہ صحیح حدیث ہے, ارشاد فرمایا کہ جب وضو کرنا چاہو تو اللہ کے نام کے ساتھ وضو کو شروع کرو, یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو کو شروع کرو. اسی طریقے پہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کا جو ادب اور جو دعا ہے متفق علیہ حدیث میں, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. متفق علیہ حدیث میں بسم اللہ کا لفظ نہیں ہے, لیکن صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر نے اپنی کتاب فتح الباری میں باب ما یقول عند الخلاء اس باب میں اس متفق علیہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ العمری ایک صاحب ہیں, ان کی ایک روایت ہے اور وہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطوں پہ صحیح روایت ہے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ کہو کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اسی طرح اگر بدن کے کسی حصے میں بیماری کی وجہ سے یا ویسے کسی اور وجہ سے درد کی شکایت ہے یا تکلیف ہے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص سے جس نے درد کی شکایت کی تھی کہ میرے بدن کے فلاں حصے میں درد ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ضع یدک علی الذی تألم من جسدک، تمہارے جسم میں جہاں درد ہے وہاں اپنا ہاتھ رکھو، اور ایک دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اپنا سیدھا ہاتھ وہاں رکھو، اور وقل بسم اللہ ثلاثا، اور تین مرتبہ کہو کہ بسم اللہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ وقل سبع مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تین مرتبہ بسم اللہ کہو، من شر ما اجد واحاذر، الف اور حا اور ذال اور اس کے بعد را واحاذر، جو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کی قدرت کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے، ما اجد جو مجھے اس وقت لاحق ہے، واحاذر اور جس کے لاحق ہونے کا مستقبل میں مجھے اندیشہ اور خطرہ ہے۔ بیماری سے متعلق اور بیمار سے متعلق ایک اور متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک بیمار شخص کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی انگلی آپ نے زمین پہ رکھی، اور زمین پہ جو مٹی تھی اس مٹی کے ساتھ اپنی انگلی آپ نے ملائی، اور اس کے بعد اس انگلی کو ایک روایت میں آتا ہے کہ مریض کے جسم پہ رکھا، اور ایک روایت میں صرف یہ آتا ہے کہ آپ نے اس انگلی کو زمین سے اٹھا لیا، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی کہ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا یشفا بہ سقیمنا باذن ربنا، اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کیا اور فرمایا کہ تربت ارضنا، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، بریقۃ بعضنا اور یہ ہمارا لعاب دہن ہے، یشفا بہ سقیمنا اس سے ہمارے مریضوں کو شفا دی جاتی ہے، باذن ربنا ہمارے رب کے حکم کے ساتھ۔ اس حدیث سے دو چیزیں ہمیں ملی، ایک تو یہ کہ مٹی پاک ہے، اور دوسرا یہ کہ مومن اور مسلمان کا جو لعاب دہن ہے اور کسی مسلمان کا جھوٹا وہ بھی پاک ہے اور وہ نجس اور پلیت نہیں ہے۔ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قراءت سے پہلے اعوذ باللہ اور اس کے بعد بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے گا، لیکن صحیح مسلم کی ایک حدیث میں انس رضی اللہ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ان سب کے ساتھ نماز پڑھی، میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے قراءت سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی ہو۔ تو صحیح مسلک یہ ہے کہ نماز کے اندر قراءت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، اور اس بسم اللہ کو خفیہ طریقے سے آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے، بلند آواز سے اس کو نہ پڑھا جائے، لیکن نماز میں قراءت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا جائے۔ یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیے پھر بسم اللہ پڑھیے، جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے دوسری سورت شروع کرنا چاہیں تو دوسری سورت سے قبل بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ بسم اللہ یہ مسلمان کو اپنے ہر عمل کے آغاز میں بسم اللہ استعمال کرنا چاہیے، ہر کام کا آغاز اللہ کے اس مقدس نام سے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ میت کو جب دفنایا جائے اور اس کو قبر کے اندر رکھا جائے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اذا وضعتم موتاکم فی القبر فقولوا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے مردوں کو قبر میں رکھو تو یہ کہتے ہوئے رکھو کہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اور دوسری حدیث جو کہ ابو داود ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو رکھتے ہوئے یہ کہو کہ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جبرائیل امین آپ کے پاس تشریف لائے, اس طریقے پہ کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے, تو جبرائیل نے کچھ دعائیں اور ایک دعا پڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفا کے لیے اس دعا کو استعمال کیا, اور انہوں نے یہ دعا آپ کے لیے پڑھی, اور وہ دعا یہ تھی, اس دعا کا آغاز جبرائیل نے کیا بسم اللہ سے, اور یہ کہا کہ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک, اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں ہر اس تکلیف سے جو تمہیں ہوتی ہے, ہر نفس کی برائی سے, اور ہر حاسد کی حسد سے, اور ہر نظر بد والی نظر بد کی برائی سے, اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے, میں اللہ کے نام سے تمہارے لیے شفا طلب کرتا ہوں. تو اگر کوئی شخص بیمار ہو, مریض ہو, تو اس مریض کے لیے یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے, اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دیں گے. اور یہ بسم اللہ مسلمان کی زندگی کے ہر عمل میں ضروری ہے, اس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا, حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت وہ جو دعا پڑھے اپنی بیوی سے قربت کرنے سے پہلے اور قربت کرتے ہوئے, اس دعا کا آغاز بھی آپ نے بسم اللہ سے کیا. ارشاد فرمایا کہ لو ان احدہم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اگر تم میں سے جو شخص اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنی بیوی کے پاس جائے اور اس وقت وہ یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, کہ اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ, اور وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور جو اولاد تو نے ہمارے لیے لکھی ہے اس کو بھی شیطان سے بچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دعا کوئی شخص پڑھ لے فإنه إن يقدر بینهما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا, اگر اس ہمبستری کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کے لیے اولاد لکھی ہے اور مقرر کی ہے تو اس اولاد کو اللہ تعالی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا اس دعا کی وجہ سے. یہ حدیث متفق علیہ حدیث تھی. کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بن ابی سلمہ جو کہ بچے تھے ان کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا متفق علیہ حدیث میں کہ یا بنی, اے میرے بچے, سم اللہ, اے میرے بچے سم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرو, یعنی جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھا کرو. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کو کھانا شروع کرتے ہوئے بسم اللہ یاد نہ رہے تو جس وقت بھی بسم اللہ یاد آئے اس وقت وہ یہ پڑھے بسم اللہ اولی, بسم اللہ فی اولی و آخری. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں, ابو داؤد ترمذی میں یہ حدیث ہے. ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ, جب تم لوگ کھانا چاہو اور کھانا کھاؤ تو یہ کہا کرو کہ بسم اللہ, فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره, اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بسم اللہ یاد آئے تو یہ کہو بسم اللہ فی اولہ و آخری. جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے, اس طریقے پہ متفق علیہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو کہو کہ بسم اللہ واللہ اکبر. گھر میں جب انسان داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر اور بسم اللہ کہہ کر داخل ہو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء, فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے اور کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لے تو شیطان اپنے دوسرے شیطانوں سے یہ کہتا ہے کہ اب اس گھر میں نہ تم رات کو رہ سکتے ہو اور نہ تم اس گھر میں کھانا کھا سکتے ہو، اس لیے کہ اس آدمی نے اپنے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا ہے، اس لیے اس گھر میں ہمارا اب حصہ نہیں رہا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اِلَّمْ يَذْكُرْ اِسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتِ، اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہ لے تو گھر میں جو موجود شیطان ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اب تم نے رات یہیں گزارنی ہے، اس لیے کہ اس شخص نے اللہ کا نام نہ لیا. اور شیطان اللہ کا نام سن کے ظاہر ہے کہ بھاگ جاتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. سواری کے دوران اگر گاڑی کو جھٹکا لگے یا سواری ٹھوکر کھائے تو اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. ایک صحابی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری پہ سوار تھے، گدھے نے جب ٹھوکر کھائی تو اس صحابی نے شیطان کے بارے میں کچھ جملہ استعمال کیا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اذا قلت بسم اللہ، اگر بسم اللہ تم نے کہی ہوتی تو یہ زیادہ بہتر تھا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جب سواری پہ بیٹھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے، یعنی جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سواری پہ سوار ہونے کے بعد وہ یہ تھی کہ بسم اللہ الحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور گھر میں جس طریقے پہ داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لینا سنت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، اسی طرح جب آدمی گھر سے نکلے اور گھر سے جب وہ باہر نکلے تو گھر سے نکلتے ہوئے جو دعا اسے پڑھنی چاہیے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ترمذی کی یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا من قال اذا خرج من بیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جس کسی آدمی نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، فرمایا جس کسی نے یہ دعا پڑھ لی یقال له کفیت ووقیت وتنحى عنه الشیطان، اس دعا پڑھنے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے تیری کفایت کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا شیطان کے شر سے اور دوسرے شر سے. وتنحى عنه الشیطان، اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے اس دعا کی وجہ سے. سونے سے قبل بھی ہمیں اللہ کا نام لینا چاہیے. جو دعا متفق علیہ حدیث میں آئی ہے وہ یہ ہے بسمک اللہم اموت و احیا یا اللہم باسمک اموت و احیا، اس میں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا آوى احدکم الى فراشه فلیأخذ داخلۃ ازاره فلینفض بها فراشه ویسم اللہ، جب تم رات کو اپنے بستر پہ سونا چاہو تو کوئی چادر یا کوئی اور چیز لے کے اپنے بستر کو جھاڑو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تین مرتبہ جھاڑو اور یہ کہو کہ بسم اللہ. تو ان احادیث نے ہمیں یہ بتایا کہ مسلمان کو اپنے ہر عمل کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو استعمال کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے برکت ہوتی ہے. اب ایک سوال اور ایک بات کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تفصیل کے ساتھ ہم نے جان لیا، اور ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ مستقل ایک آیت ہے جو قرآن پاک میں 114 مرتبہ آئی ہے، اور اس آیت کی فضیلت کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں بعض لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بجائے اپنی تحریر میں 786 لکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حروف ابجد کا جو حساب ہے اس حساب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو حروف ہیں ان کا عدد 786 بنتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 786 حقیقت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہی بسم اللہ ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے اور یہ عقیدہ غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حروف ابجد یا عدد اور ہنسے، ان کا بسم اللہ سے قطعاً کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ 786 بسم اللہ کا ترجمہ نہیں بن سکتا، اور نہ ہی 786 کی شکل میں بسم اللہ کا ترجمہ کرنا جائز ہے، اور نہ ہی 786 کا لکھنا مناسب ہے۔ یہ غلط چیز ہے اور ناجائز عمل ہے۔ صحیح اور بہتر اور جو صحیح مسلک اور صحیح راستہ ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسی شکل میں لکھا جائے اور اسی طرح کہا جائے جس طریقے پہ قرآن میں آیا ہے اور جس طریقے پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔